السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پاکستانی فضائیہ کی مشقیں معمول کے مطابق ہیں لیکن ملکی دفاع کے لیے تیار ہیں، پاکستانی عہدیداروں کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نواز شریف کے خطاب پر پاکستانی قانون سازوں کا ملا جلا رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان اور امریکہ کے دفاعی مشاورتی گروپ کا اجلاس، امریکی وفد کی طرف سے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کامیابیوں کا اعتراف۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں نواز شریف کی تقریر اور مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے شہر حلب کے باغیوں کے قبضے والے متعدد علاقوں پر شدید ترین بمباری ہوئی ہے جو اس شہر پر مہینوں سے نہیں دیکھی گئی۔ امریکی فوج کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ مشتبہ طور پر داعش کی طرف سے شمالی عراق میں ایک فوجی اڈے پر داغے گئے گولے میں کیمیائی مواد ہو سکتا ہے۔ مصر میں بحر روم کے قریب ایک کشتی الٹ جانے سے کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 150 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ کشتی پر 600 کے لگ بھگ تارکین وطن سوار تھے۔ اور میانمار میں ایک اعلی حکومتی عہدیدار نے کہا ہے کہ وہ ریاست راخین میں مسلم اکثریتی آبادی والے علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے جا رہے ہیں جس میں مساجد اور مذہبی درسگاہیں بھی شامل ہیں۔
شارلٹ نارتھ کیرولائنا میں ایک سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے، شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ میں ہوں اسد حسن، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغان حکومت نے ایک جلا وطن جنگی لیڈر گلبدین حکمت یار کے ساتھ امن معاہدے کے ایک مسودے پر دستخط کیے ہیں اور یوں برسوں تک مرکزی حکومت کے خلاف لڑنے کے بعد اب ان کی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
افغانستان میں حکومت اور ایک مسلح تنظیم حزب اسلامی کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں جس کے بعد اس گروپ کے سربراہ گلبدین حکمت یار کو ان کے ماضی سے قطع نظر ملکی سیاست میں آنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ جمعرات کو کابل میں دستخط کی تقریب براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی۔ اس معاہدے کے تحت گلبدین حکمت یار کی تنظیم حزب اسلامی کو ملک میں مکمل سیاسی حقوق حاصل ہو سکیں گے۔ معاہدے پر حکومت اور حزب اسلامی کے نمائندوں نے دستخط کیے اور توقع ہے کہ جلد ہی اس پر افغان صدر اشرف غنی اور گلبدین حکمت یار بھی دستخط کر دیں گے۔ حکمت یار افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور ایک وقت میں روس کے خلاف مجاہدین کے سرکردہ رہنما رہے ہیں جن کے نمائندوں کی افغان اعلی امن کونسل کے ساتھ ایک عرصے سے بات چیت جاری تھی۔ رواں ماہ ہی صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ حزب اسلامی کے ساتھ معاہدہ طے پانے والا ہے اور اس پیشرفت سے افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری شورش کے خاتمے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ صدر غنی نے ملک میں قیام امن کے لیے تمام گروہوں کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی تھی لیکن طالبان کی طرف سے اس پر کوئی مثبت جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ گلبدین حکمت یار کو امریکہ 2003 میں دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کر چکا ہے جبکہ اسی سال اقوام متحدہ نے بھی انہیں بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ ان کی تنظیم سے معاہدے پر بعض حکومتی حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ جمعرات کو کابل میں اس معاہدے کے خلاف مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے جس میں شریک لوگ یہ نعرہ بلند کر رہے تھے کہ وہ نہ تو معاف کریں گے اور نہ ہی فراموش۔ بتایا جاتا ہے کہ 1990 کی دہائی میں افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران گلبدین حکمت یار کے گروپ نے ہزاروں افغانوں کو قتل کیا تھا۔ وہ کئی سالوں سے ملک سے باہر ہیں جبکہ ان کے گروپ کی طرف سے ایک عرصے سے تشدد پر مبنی کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے گزشتہ ماہ ہی یہ کہا تھا کہ گلبدین حکمت یار کی وطن واپسی سے افغانستان میں جرائم سے استثنا کی ایک روایت جنم لے سکتی ہے۔ امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان بات چیت میں شامل نہیں رہا ہے لیکن وہ امن معاہدے کا خیر مقدم کرے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ نیو یارک میں بم دھماکے کے مشتبہ ملزم احمد خان ریحامی کی بیوی پاکستان کی شہری نہیں ہے اور یہ اطلاع بالکل غلط ہے جو شروع میں دی گئی تھی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی طرف سے پہلی مرتبہ کہا گیا ہے کہ نیویارک میں بم دھماکے کے ملزم قرار دیے گئے افغان نژاد امریکی شہری احمد خان رحمی کی اہلیہ پاکستانی شہری نہیں ہے۔ اس سے قبل ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ احمد خان رحمی پاکستان کا سفر کر چکے ہیں اور ان کی اہلیہ کا تعلق ممکنہ طور پر پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے تھا۔ جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ احمد خان رحمی کی اہلیہ پاکستانی شہری ہیں، لیکن ان کے بقول یہ درست نہیں۔
It has been reported that his wife is a Pakistani, which is not correct. She is also, according to our preliminary investigations, she is also an Afghan national born in Kabul in 1991. I am not aware if there is any request which has come from United States to provide assistance or information in this regard.
نفیس زکریہ نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق احمد خان رحمی کی اہلیہ افغان شہری ہیں جو 1991 میں کابل میں پیدا ہوئیں۔ نفیس زکریہ نے کہا کہ ان کے پاس اب تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ امریکہ نے احمد خان رحمی سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین تین دہائیوں سے آباد ہیں اور کوئٹہ یا دیگر علاقوں سے وہ اپنے ملک سفر بھی کرتے رہے ہیں۔ احمد خان رحمی کو نیو یارک اور نیو جرسی میں ہونے والے بم دھماکوں میں باضابطہ ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کی شب نیو یارک میں بم دھماکے میں 29 افراد معمولی زخمی ہوئے تھے، جبکہ اسی علاقے میں ایک اور پریشر کوکر بم بھی رکھا گیا تھا جو پھٹ نہیں سکا۔ اس کے علاوہ اسی روز نیو جرسی کے علاقے میں ایک کوڑا دان میں بھی بم دھماکہ ہوا، تاہم اس میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ احمد خان رحمی جنوری 1988 میں افغانستان میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں ہی اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ رحمی نے حالیہ برسوں میں پاکستان کا متعدد بار سفر کیا، جس کے بعد وہ انتہا پسندی کی جانب مائل ہوئے۔ تاہم پاکستان میں تجزیہ کاروں اور قانون سازوں نے وائس آف امریکہ گفتگو میں کہا تھا کہ بغیر ٹھوس شواہد کے نتیجہ اخذ کرنا اور الزامات عائد کرنا درست نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد اشتیاق نے اسلام آباد سے ایک اور رپورٹ دی ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے جمعرات کے روز معمول کے مطابق اپنی مشقیں جاری رکھیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب دو جوہری قوتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بھارتی کشمیر میں ایک بھارتی فوجی اڈے پر حالیہ حملے کے بعد بڑھتی جا رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پاکستانی فضائیہ کی مشقیں ہائی مارک 2016 جاری ہیں اور جمعرات کو فضائیہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ باقاعدگی سے منعقد ہوتی ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان مشقوں کو فضائیہ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ فضائی مشقیں ایسے وقت ہو رہی ہیں جب بھارتی کشمیر کے علاقے اوڑی میں گزشتہ اتوار کو عسکریت پسندوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا کہ فضائیہ کی حالیہ مشقیں پہلے سے طے تھیں اور ان کے بقول یہ معمول کی مشقیں ہیں۔ نفیس زکریہ نے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اڑی میں حملے کے بعد بھارت سرحدی علاقوں میں عسکری قوت بڑھا رہا ہے۔ تاہم نفیس زکریہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ہر قیمت پر ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔
We have seen all those reports. Pakistan is a peace-loving country and we pursue our Prime Minister's vision of peaceful neighborhood. But let me make it clear that armed forces and the entire nation of Pakistan remain ready to defend the country's sovereignty and territorial integrity at all costs.
نفیس زکریہ نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم ملک کی سالمیت اور جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ ہماری فضائی حدود کا دفاع کرنے والے ہم وقت تیار ہیں۔ واضح ہے کہ حالیہ فضائی مشقوں کے سبب پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے بدھ کو ملک کے شمالی حصوں کی فضائی حدود میں پروازیں منسوخ کر دی تھیں، جس کی وجہ سے اسلام آباد سے اسکردو، گلگت اور چترال جانے والی پروازیں متاثر ہوئیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستانی وزیراعظم کے ریمارکس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور انہیں غیر حقیقت پسندانہ اور دھمکی آمیز قرار دیا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
بھارت کی بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر کو غیر حقیقی اور دھمکیوں سے پر قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ بھارت کے جونیئر وزیر خارجہ ایم جے اکبر نے نواز شریف کی تقریر کے فوراً بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی فورم پر پاکستانی وزیر اعظم کے ذریعے حزب المجاہدین کے برہان وانی کی ستائش بقول ان کے پاکستان کا خود کو مجرم ٹھہرانا ہے۔ تمام تصفیہ طلب امور کے پرامن حل کے لیے سنجیدہ اور دیرپا مذاکرات کی پاکستانی وزیر اعظم کی پیشکش کو بھی انہوں نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بندوق اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے بھی نواز شریف کی تقریر پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ان کی تقریر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کا بقول ان کے دہشت گردی کے ساتھ تعلق برقرار ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کے لیے بھارت کی واحد شرط دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ سینئر تجزیہ کار راہل دیو نے پاکستانی وزیر اعظم کی تقریر کو پاکستان کے دوہرے رویے کا مظہر قرار دیا اور کہا کہ ان کی تقریر سے عالمی برادری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
پاکستان جس نے خود یہ کمٹ کیا ہوا ہے دنیا کے سامنے بھارت سے کہ وہ اپنی زمین پر، نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اپنی زمین کا استعمال آتنکواد کے لیے نہیں ہونے دے گا، اس کے باوجود ابھی جو 18 جوان ہمارے مارے گئے ہیں بھارت کے کچھ دن پہلے ہی، وہ تو سب جانتے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے ثبوت بھی دیے گئے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کس سنگٹھن کے تھے وہ۔ تو یہ جو ایک دوہری بات چیت ہے، ایک ہی ہاتھ میں سانس میں شانتی کی بات کرنا، امن کی بات کرنا، دوسری طرف برہان وانی جیسے جس نے خود مانا ہوا تھا کہ وہ حزب المجاہدین کا نیتا ہے، اس کی یو این میں تعریف کرنا، یہ تو آتنکواد کا ہی سمرتھن ہوا نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ورلڈ کمیونٹی جیسے ہم کہتے ہیں اس پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔
واضح ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران دہشت گردی اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ زیادتیوں کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کا مطالبہ کیا اور برہان وانی کو کشمیر کی تحریک آزادی کی علامت بتایا۔ انہوں نے وہاں جاری تحریک کو انتفاضہ قرار دیا اور کہا کہ کشمیری عوام بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ نواز شریف نے کشمیر سمیت تمام امور پر سنجیدہ اور دیرپا مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ بھارت مذاکرات کے لیے پیشگی شرطیں عائد کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے رشتے استوار نہیں ہو سکتے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شام کے شہر حلب کے باغیوں کے قبضے والے متعدد علاقوں پر شدید ترین بمباری ہوئی ہے جو اس شہر پر مہینوں سے نہیں دیکھی گئی، جبکہ چند گھنٹے قبل ہی امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپیل کی تھی کہ شام کے اہم علاقوں پر جنگی طیاروں کی پروازیں بند کی جائیں۔ اپوزیشن عناصر نے فوری طور پر شامی حکومت پر الزام عائد کیا ہے، لیکن حکومتی عہدیداروں نے ابھی تک ان خبروں کا جواب نہیں دیا۔ مشرقی حلب میں بدھ کے روز فضائی بمباری سے 12 شہری ہلاک ہو گئے تھے اور اس فائر بندی معاہدے کو خطرہ لاحق ہو گیا جو امریکہ اور روس کے درمیان اس مہینے طے پایا تھا۔ امریکی فوج کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ مشتبہ طور پر داعش کی طرف سے شمالی عراق میں ایک فوجی اڈے پر داغے گئے گولے میں کیمیائی مواد ہو سکتا ہے۔ عہدیدار نے پینٹاگون میں صحافیوں کو بتایا کہ منگل کو قیارہ کی فضائی اڈے پر ہونے والے حملے میں کوئی زخمی تو نہیں ہوا، لیکن اس وقت وہاں سینکڑوں امریکی فوجی موجود تھے۔ انہوں نے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ ان کے بقول یہ راکٹ اڈے کی حدود میں گرا، لیکن اس سے کسی بھی طرح کا نقصان یا سرگرمی متاثر نہیں ہوئی۔ مغربی قیارہ کا یہ اڈا عراقی فورسز کی طرف سے داعش کے زیر تسلط شمالی شہر موصل پر حملے کی تیاریوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ اڈے پر گرنے والے راکٹ یا گولے کی باقیات میں سے سیاہ مایا عنصر ملا ہے، جس کے دو مختلف تجزیے کیے گئے، جن میں ایک میں یہ اشارہ ملا کہ یہ کیمیائی عنصر ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے میں اس بابت کوئی شواہد نہیں ملے۔ ان کے بقول تیسرے اور مزید تجزیے کے لیے نجزہ کو لیبورٹری بھیجوا دیا گیا ہے۔ گولے کے ٹکڑوں کو جائزہ لینے والے 2 سے 4 فوجیوں کو اس کے بعد حفاظتی تدبیر کے طور پر زہریلے مواد سے پاک کرنے کے عمل سے گزرنا پڑا۔ ان فوجیوں میں کسی بھی طرح کے خطرے کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ مصر میں بحر روم کے قریب ایک کشتی الٹ جانے کے بعد امدادی ٹیمیں ڈوب جانے والوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ بدھ کے روز ڈوب جانے والی کشتی پر 600 کے لگ بھگ تارکین وطن سوار تھے۔ مصر کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 29 لوگوں کے ڈوب کر ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 150 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ الٹنے سے پہلے کشتی نے رشید نامی شہر کے قریب سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دریائے نیل بحر روم میں گرتا ہے، لیکن کشتی محض 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد الٹ گئی۔ پناہ کی تلاش اور بہتر مستقبل کی خاطر یورپ جانے والے براعظم افریقہ اور مشرق وسطی کے اکثر تارکین وطن بحر روم کے راستے کمزور کشتیوں پر پرخطر اور جان لیوا سفر کرنے کے لیے مصر کا انتخاب کرتے ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک سمندر عبور کر کے یورپ جانے کی کوشش میں 3,200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میانمار میں ایک اعلی حکومتی عہدیدار نے کہا ہے کہ وہ ریاست اراخین میں مسلم اکثریتی آبادی والے علاقوں مانگ دا اور بدھ داؤنگ میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے جا رہے ہیں، جس میں مساجد اور مذہبی درسگاہیں بھی شامل ہیں۔ اراخین کے سلامتی اور سرحدی امور کے وزیر کرنل ٹینلن نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ ہم ایسی تمام مساجد اور دیگر عمارتیں منہدم کرنے پر کام کر رہے ہیں جو کہ قانون کے مطابق اجازت کے ساتھ تعمیر نہیں کی گئیں۔ وزیر کے ایک کارکن نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ لن یہاں غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی عمارتوں کو گرانے کی مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹینلن کو حال ہی میں آنگ سان سوچی نے وزیر مقرر کیا تھا۔ امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مسلسل دوسرے روز بھی جاری ہے، جبکہ گورنر نے شہر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ وائس آف امریکہ نے تیار کی ہے، پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔
بدھ کی رات مظاہرے پرامن انداز میں شروع ہوئے، لیکن پھر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں تشدد کی صورت اختیار کر گئیں۔ شارلٹ پولیس کا کہنا ہے کہ 43 سالہ کیت لیمنٹ اسکاٹ کو اس رہائشی عمارت میں سے ایک گن کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلتے دیکھا گیا، جہاں پولیس کسی اور شخص کے وارنٹ کے ساتھ موجود تھی۔ آفیسر نے اسکاٹ پر اس وقت گولی چلائی جب اس نے گن پھینکنے کے انتباہ کو نظر انداز کیا، لیکن اسکاٹ کی فیملی کا کہنا ہے کہ مقتول کے ہاتھ میں گن نہیں بلکہ کتاب تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسکاٹ نے ہاتھ ہوا میں اٹھا رکھے تھے۔ پولیس کے باڈی کیمرہ نے بھی گولی چلائے جانے کے اس عمل کو ریکارڈ کیا ہے، تاہم اس ویڈیو کو ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک ایک نامعلوم شخص کہہ رہا ہے کہ آپ پولیس کے سربراہ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس ویڈیو ٹیپ کو عام کرے، وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم پر گولیاں برسا رہی ہیں، کہاں ہیں وہ ویڈیو؟ آپ کو اپنا بھائی گلی میں پڑا ملتا ہے، ویڈیو کہاں ہے اس کی؟ شہری حکومت نے ابتدان کہا تھا کہ کسی ایک شہری کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، بعد ازاں کہا گیا کہ شخص شدید زخمی ہے۔ شارلٹ پولیس کا کہنا ہے کہ 4 پولیس آفیسرز بھی زخمی ہوئے، لیکن کسی کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے۔ صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز شارلٹ اور ٹیولسا اوکلاہاما کے میئرز کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی، جہاں ایک سفید فام پولیس آفیسرز نے گزشتہ ہفتے ایک سیاہ فام موٹر سوار کو ہلاک کر دیا تھا۔ چولسا میں خاتون پولیس آفیسر کے ایک وکیل کا موقف ہے کہ 40 سالہ ٹیرنس کلچر کو آفیسر نے اس وقت گولی ماری جب وہ ان کی گاڑی کے پاس پہنچی تھی اور انہیں خود اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ مقتول کے ورثا کا کہنا ہے کہ ٹیرنس کے ہاتھ ویڈیو میں واضح ہیں اور ٹیرنس کے پاس بندوق نہیں تھی اور کھڑکی بند تھی۔ پولیس آفیسروں کی طاقت کے استعمال، خاص طور پہ افریقی امریکیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے یہ تازہ ترین واقعات ہیں۔ دوسری جانب انہی واقعات کے پس منظر میں امریکہ بھر کے اندر پولیس آفیسروں کی وردی کے ساتھ کیمرے لگانے کا عمل تیز ہو رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی میں تو کیمرے بہت عرصے سے نصب ہیں، جو پولیس آفیسر کی جانب سے کسی روکی گئی گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے پیش آنے کی ویڈیو کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، لیکن پولیس آفیسروں کی وردی میں لگا کیمرہ اس وقت کی ویڈیو بھی فراہم کرتا ہے جب وہ گاڑی کے ڈرائیور کے پاس پہنچتا ہے۔ لیکن ملک میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وردی میں لگے کیمرے کی ویڈیو دیکھنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ اس بات کی سختی سے ممانعت ہے کہ جب تک عدالت کا حکم نہ ہو اس ویڈیو کو جاری نہ کیا جائے۔ تاہم ہر وہ شخص جو اس ویڈیو میں دیکھا یا سنا جا سکتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی تحریری درخواست دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ویڈیو میں کوئی بچہ موجود ہے تو اس کا بالغ نمائندہ بھی یہ ویڈیو دیکھنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ نے قرارداد نامنظور کر دی ہے جس میں سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے کہا گیا تھا۔ قرارداد مسترد کیے جانے سے قبل ایوان میں کئی گھنٹوں تک متنازع بحث جاری رہی جس میں سعودی عرب کے خلاف سخت نکتہ چینی کی گئی۔ اس مباحثے سے قانون سازوں کے درمیان امریکہ کے مشرق وسطی میں اس کے طویل مدتی اتحادی کے خلاف اختلاف رائے سامنے آیا۔ بدھ کو قرارداد 71 کے مقابلے میں 27 ووٹوں سے مسترد ہوئی۔ تاہم 1.15 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت یقینی ہو گئی جس میں ابراہم ٹینکس اور دیگر آلات شامل ہیں جن پر کانگریس کی مداخلت کے بغیر عمل درآمد ہوگا۔ ایوان کے دونوں جانب کے سینیٹروں کے گروپ نے اس لین دین کی مخالفت کی جس میں سعودی عرب کے ہمسائے یمن اور بادشاہت کی طرف سے اسلام کے بنیاد پرست شکل کی پشت پناہی کی مثالیں دی گئیں۔ کنیٹیکٹ سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ کرس مرفی نے کہا کہ امریکی حمایت سے سعودی عرب نے حوثی باغیوں کے خلاف یمن کی شہری آبادی پر بمباری جاری رکھی ہے۔ مرفی نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ وہ شہری آبادی پر حملے بند کریں۔ اس سے متعلق ایک اور سینیٹر رینڈ پال نے کہا کہ یہ قرارداد بتایا جاتا ہے کہ سعودی بم حملوں میں یمن میں 3000 بے گناہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پال نے مزید کہا کہ جب یمن میں شادی کی ایک تقریب میں 100 افراد ہلاک ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں ان خاندانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں سعودی عرب اور امریکہ کے لیے کوئی خوشگوار احساسات ہوں گے؟ قرارداد کے مخالفین کا کہنا تھا کہ یہ اقدام گمراہ کن ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
خودکشی انسانی زندگی کا ایک ایسا المناک فیصلہ ہے جس کی تاریخ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ انسان یہ فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے پس منظر میں بیشتر اوقات نفسیاتی اور طبی وجوہات ہوتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خودکشی کے رجحان کو روکنا ممکن ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیرل پیٹرسن کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ خودکشی کے انسداد کے لیے ایک سرگرم کارکن ڈروتی کا کہنا ہے کہ میں 9 سال کی تھی جب میرے والد نے خودکشی کی۔ میں نے اس دن کو اپنی بچپن کے آخری دنوں کے طور پر شمار کیا تھا کیونکہ اس کے بعد میں نے خود کو ہمیشہ غیر محفوظ سمجھا۔
I was 9 when my father took his life. I count that day as the last day of my childhood. Because from that moment on,
ڈروتی واشنگٹن ڈی سی کے مضافات میں واقع آرلنگٹن کے قبرستان میں اپنے والد کے قبر کے سامنے کھڑی یہ بات کر رہی تھی۔ یہ قبرستان ان فوجیوں کے لیے وقف ہے جو جنگوں میں کام آئے۔ ڈروتی کا کہنا ہے،
It's important to me that people not label those who died by suicide as cowards. We're here at Arlington because my father was brave. He fought in World War II and came home and, you know, raised a family, and I think he just got overwhelmed.
یہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ خودکشی کرنے والوں پر بزدلی کا لیبل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ میرے والد ایک بہادر انسان تھے۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا اور میرے خیال میں انہوں نے کسی شدید جذباتی کیفیت میں یہ اقدام اٹھایا ہوگا۔ لیکن تقریباً 50 سال کے بعد ڈروتی کی زندگی ایک اور صدمے سے دوچار ہو گئی۔
I lost my son in 2012. This is my favorite picture of Peter because he has the hint of a smile. It's so understated, but he has piercing blue eyes and he's paying attention. He's looking at the world with love, I think.
میں نے 2012 میں اپنا بیٹا کھو دیا۔ یہ ہے میرے بیٹے کی تصویر۔ مجھے پیٹر کی یہ تصویر بے حد عزیز ہے کیونکہ اس تصویر میں وہ مسکرا رہا ہے، چہرے سے سمجھداری جھلک رہی ہے۔ میرے خیال میں اس تصویر میں وہ دنیا کو محبت کے نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ہر سال تقریباً 80 لاکھ لوگ خودکشی کر کے خود کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق خاندانوں پر، معاشروں پر اور کمیونٹیز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ خودکشی کے رجحان کو روکا جا سکتا ہے اگر حکومت شراب منشیات کے روک تھام کے لیے پالیسی بنائے اور ساتھ ہی مدد بھی فراہم کرے ان افراد کے لیے جو پریشانی اور دوسری بیماریوں میں مبتلا ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی عقل و دانش کے بارے میں سنا ہے، عرف عام میں اسے اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو مشینوں اور سافٹ ویئرس میں پائی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر کمپیوٹر اور کمپیوٹر سافٹ ویئرس بھی بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود چلنے والی کاروں سے لے کر ان انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے جو ڈاکٹروں کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ملکن انسٹیٹیوٹ کی گلوبل کانفرنس میں سائنسدانوں نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدوں اور خطرات پر بات کی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
If we are going to make systems that are more intelligent than us, it's absolutely essential for us to understand how to absolutely guarantee that they only
اگر ہم ایسے سسٹمز بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عقل مند ہوں، تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم یہ ضمانت کیسے حاصل کریں کہ یہ سسٹم وہی کریں گے جو ہم چاہیں۔ پروفیسر رسل کہتے ہیں کہ آج لوگ جو بہت سے کام کرتے ہیں اور جن پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ مالیاتی صنعت میں اعداد و شمار کا تجزیہ وغیرہ، وہ مشینیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کر سکیں گی۔
But if we've replaced all the jobs that require human physical labor and then we replace
لیکن اگر ہم نے ایسے تمام کام جن میں انسانوں کو جسمانی مشقت کرنی پڑے مشینوں کے حوالے کر دیے، اور ایسے تمام کام بھی جن میں انسان کو ذہنی طور پر بہت کام کرنا پڑے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ باقی بچا کیا ہے۔ آئی بی ایم نامی کمپنی کے گرودت بناوار کہتے ہیں،
The future will require everybody to work with these learning reasoning machines. So I think the skill set for many of these
مستقبل میں ہر شخص کو ان مشینوں پر کام کرنا سیکھنا ہوگا۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے مہارت مستقبل میں مختلف ہوگی۔ رسل کہتے ہیں کہ مستقبل میں لوگ عام طور پر خود اپنے باس ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو ذاتی طور پر مدد فراہم کریں گے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں یا دفتروں میں ہزاروں لوگ ایک ہی کام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے صحت کی صنعت میں پہلے ہی بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور ڈاکٹر اس کی مدد سے تازہ ترین تحقیق سے باخبر رہتے ہیں۔ مگر اس مصنوعی عقل و دانش کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے خودکار ہتھیاروں کا استعمال۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
But it is a race against time because the weapons are starting to emerge. The research is moving into development.
وقت نکلا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہتھیار سامنے آنے لگے ہیں۔ پہلے تحقیق تھی جو اب ہتھیاروں کی تیاری اور پھر انہیں مہیا کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند، محققین کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، ٹیکنالوجی سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں مسلسل تبدیلی آتی جائے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ہر دم رواں ہے زندگی، वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjamilvoaurdu।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। अमेरिका में दो कानून साजों ने कांग्रेस में एक बिल पेश किया है जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी की मदद करने वाली रियासत करार देने को कहा गया है। यह बिल दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर की ऐवान नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी के सरबराह टेड पू اور کانگریس مین ڈینا رورا باکر نے متعارف کروایا ہے۔ مجوزہ مسودہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی امریکہ میں موجودگی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ان کے خطاب کے موقع پر پیش کیا گیا۔ بل میں کانگریس مین پو نے پاکستان کو ایک ناقابل بھروسہ اتحادی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ ملک امریکہ کے دشمنوں کی برسوں تک اعانت کرتا رہا ہے۔ پو نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے سے لے کر حقانی نیٹ ورک سے آرامدہ تعلقات تک بہت سے شواہد موجود ہیں جو یہ تعین کریں گے کہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو اس کے دھوکے کی وجہ سے رقم دینا بند کریں اور اسے دہشت گردی کی حمایت کرنے والی ریاست قرار دیں۔ ان کے بقول امریکی صدر بل منظور ہونے کے 90 روز میں رپورٹ جاری کریں کہ آیا پاکستان نے بین الاقوامی دہشت گردی کی حمایت کی ہے یا نہیں۔ اس کے 30 دن بعد وزیر خارجہ ایک رپورٹ جاری کریں جس میں پاکستان کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والی ریاست بتایا جائے یا پھر اس بات کی وضاحت کی جائے کہ وہ کون سا قانونی طریقہ ہے جس کے تحت پاکستان کو یہ قرار نہ دیا جائے۔ راولپنڈی میں پاکستان اور امریکہ کے دفاعی مشاورتی گروپ کی میٹنگ میں امریکہ نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس تباہ و برباد کرنے میں پاکستان کی پیش رفت کو تسلیم کیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
امریکہ اور پاکستان کے دفاعی مشاورتی گروپ کا اجلاس راولپنڈی میں ہوا جس میں وفود نے سلامتی کے شعبے میں دو طرفہ شراکت داری کی دونوں ملکوں کے مجموعی تعلقات میں مرکزی حیثیت کا اعتراف کیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزارت دفاع کے سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الحسن شاہ نے کی، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی سلامتی اور دفاع سے متعلق پالیسی کے لیے نائب وزیر ڈیوڈ بی شیئر کر رہے تھے۔ اجلاس کے بعد بدھ کی شب جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ وفود نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ دفاع کے شعبے میں باہمی تعاون نے خطے سے القاعدہ اور دیگر انتہا پسند عناصر کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی وفد نے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فورسز کے آپریشن کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے شدت پسندوں کے نیٹ ورکس کو ختم کر کے پاک افغان سرحد پر سلامتی کی صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد ملی ہے۔ امریکی عہدیداروں کی طرف سے انسداد دہشت گردی کے لیے کی جانے والی پاکستانی کوششوں کو بھی سراہا گیا۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہوا جب بدھ کو ہی دو امریکی قانون سازوں نے کانگریس میں ایک بل پیش کیا تھا جس میں پاکستان کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والی ریاست قرار دینے کا کہا گیا تھا۔ امریکی قانون سازوں کی طرف سے پہلے بھی ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں اور حال ہی میں کانگریس نے پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی مد میں دی جانے والی $30 کروڑ کی امدادی رقم اس بنا پر روک دی تھی کہ پاکستان نے دہشت گرد حقانی نیٹ ورک کے خلاف تسلی بخش کارروائی نہیں کی تھی۔ تاہم جمعرات کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کانگریس میں پیش کیے گئے تازہ بل کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کوششوں اور کامیابیوں کا امریکہ سمیت دنیا کے اکثر ممالک اعتراف کرتے ہیں۔
As part of national action plan, Pakistan has also carried out intelligence-driven law enforcement operations indiscriminately against terrorist elements.
انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی گئی۔ قومی لائحہ عمل کے تحت انٹیلیجنس کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے والوں نے دہشت گرد عناصر کے خلاف بلا تفریق آپریشنز کیے۔ ان کامیابیوں کا امریکہ سمیت دنیا کے اکثر ممالک کی طرف سے اعتراف کیا جا چکا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی منصوبہ بندی یا کارروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان اور امریکہ کے دفاعی مشاورتی گروپ کے اجلاس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ طویل المدت دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات ایرانی صدر حسن روحانی نے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف سے نیو یارک میں ہونے والی ملاقات کے دوران کہی۔ ایرانی صدر اور پاکستانی وزیراعظم کی یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیراعظم نواز شریف کے دفتر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان اور ایران کی اعلی قیادت نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے مابین معیشت، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے بارے میں بات کی۔ پاکستانی وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی نے اس موقع پر کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی شعبوں کے ساتھ ساتھ دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے اور ایران سے بجلی کی درآمد کے حوالے سے پیش رفت سے پاکستان اپنی توانائی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ ایران اور پاکستان کے رہنماؤں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے گوادر کی پاکستانی بندرگاہ اور ایران کی چابہار بندرگاہ کا اہم کردار ہوگا۔ وزیراعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی ہے، پاکستان میں زیادہ تر سیاستدانوں نے اس کی تعریف کی ہے، لیکن بعض سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ ان کا لہجہ زیادہ جارحانہ ہونا چاہیے تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب پر پاکستانی قانون سازوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف نے بدھ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے ایک ایسے وقت خطاب کیا جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصے سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین تعلقات کشیدہ ہیں۔ جولائی کے اوائل میں ایک کشمیری علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد بھارتی کشمیر کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے، جن میں اب تک 80 سے زائد افراد ہلاک جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس پر پاکستان کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور گزشتہ روز اقوام متحدہ میں نواز شریف کے خطاب کا زیادہ تر محور بھارتی کشمیر کی صورتحال ہی رہا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی امن کے لیے کشمیر کے مسئلے کا حل ضروری ہے۔ پاکستان کے حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر سحر کامران نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں توقع کی جا رہی تھی کہ نواز شریف اپنے خطاب میں بھارتی کشمیر میں جاری صورتحال کے خلاف سخت موقف اختیار کریں گے، لیکن ان کے بقول انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
پرائم منسٹر صاحب کا کل کا خطاب، جہاں تک کہ کشمیر کا ایشو تھا، وہ یقیناً انہوں سے بات کی، اور لیکن بہرحال جو پاکستانی عوام کی توقعات تھیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ایک صرف لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان پہ جو اوور آل امپیکٹ آ رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اسپیشلی جس طریقے سے بلوچستان میں انڈین جو ہے جاسوس پکڑا گیا کلبھشن یادو، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی، تو ایک سافٹ کارنر دکھایا ہے انڈیا کو بات چیت کے لیے۔
تاہم پاکستان کی حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
دیکھیں کشمیر تو ایک ہمارے لیے obligation ہے اور it is a human rights issue and it is کشمیر صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، جہاں تک human rights کی violation ہے یہ ہماری humanity کا ایشو ہے، اور I think humanity کے ایشو کے اوپر انہوں نے اپنی تقریر میں خاصا وقت دیا۔
پاکستان کی حزب مخالف کی ایک جماعت تحریک انصاف کے سینیٹر جان کینتھ ولیمز بظاہر وزیراعظم کے خطاب سے مطمئن ہیں۔ نواز شریف نے اپنے خطاب میں بھارت کو غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش بھی کی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ اگر شام میں بگڑتی ہوئی فائر بندی کو بچانا ہے تو ملک کے اہم علاقوں پر جنگی طیاروں کی پرواز کو روکا جانا چاہیے۔ رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
مسٹر کیری نے یہ جذباتی اپیل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ کہتے ہوئے کی کہ شام میں خون ریزی کا دائرہ محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی فضا پر طیاروں کی پروازوں کو محدود کیا جائے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں انسانی ہمدردی کے ادارے خوراک اور ادویات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
Our purpose in this negotiation was to put an end to the kind of horrific and indiscriminate attacks that have been the primary cause of fear, of suffering, of displacement.
اس گفتگوشنید میں ہمارا مقصد ان ہولناک اور اندھا دھند قسم کے حملوں کو ختم کرنا تھا جو خوف، مصائب اور نقل مکانی کی بنیادی وجہ رہے ہیں، اور ہمارے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ فریقین کے ساتھ فوری طور پر سیاسی منتقلی اور تنازع کے کسی حل کے مقصد سے کیے جانے والے سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے، جنہوں نے کہا کہ ان کے منصوبے کا اطلاق شام کے مخصوص علاقوں پر امریکہ اور اس کے اتحادی ساتھیوں کی جانب سے اڑائے جانے والے طیاروں سمیت تمام طیاروں پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد شام کے جنگی طیاروں کو دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کی آڑ میں عام شہری اہداف پر حملوں سے روکنا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان مہینوں کی گھمبیر گفت و شنید کے بعد 12 ستمبر کو نافذ کی گئی فائر بندی پیر کے روز انسانی ہمدردی کے ایک کانوائے پر ہونے والے اس حملے کے بعد بظاہر ختم ہو گئی ہے، جس میں 20 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ہفتے کے روز دیر الزور کے ہوائی اڈے کے قریب، جس کے ماسکو اور دمشق دعوے دار ہیں، امریکی قیادت کے اتحاد کے فضائی حملے کی ابتدائی ضرب میں شام کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ مسٹر کیری نے کہا کہ تنازع کے تمام فریق اس وقت ایک فیصلہ کن مرحلے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ، جن کا خیال ہے کہ شام کا بحران اس سے زیادہ خراب صورت اختیار نہیں کر سکتا، بالکل غلط ہیں، اور یہ کہ اگرچہ فائر بندی کا موجودہ منصوبہ ناقص ہے، تاہم کسی دور کے علاقے سے اس کا کوئی حقیقت پسندانہ متبادل موجود نہیں رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیر کے روز ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے سے قبل ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعت کے امیدوار اپنی ساری توجہ ان ریاستوں کی جانب مبذول کیے ہوئے ہیں جہاں کے ووٹر کسی بھی جماعت کو ووٹ دے سکتے ہیں، اور ان ریاستوں میں دونوں امیدواروں کے لیے برابر کی حمایت موجود ہے۔ جمعرات کے روز ریپبلکن جماعت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ریاست پینسلوینیا میں اپنی مہم چلائیں گے، جبکہ ڈیموکریٹ جماعت کی امیدوار ہلری کلنٹن کی بیٹی چیلسی کلنٹن اور ان کے نائب صدارت کے امیدوار ٹیم کین اوہائیو، مشیگن اور نیواڈا جیسی ریاستوں میں مہم چلا رہے ہیں۔ اس صدارتی دوڑ کو ملک اور بیرون ملک بہت قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس بارے میں سلاتسکا ہوک کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ اقلیتوں اور ملازمت پیشہ امریکیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز ریاست اوہائیو کے شہر ٹولیڈو میں مہم کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہلری کلنٹن دارالحکومت میں خصوصی مفادات رکھنے والوں کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا،
They all support the same ideology of globalism that makes them rich while shipping your jobs.
وہ سب گلوبلزم جیسے نظریات کے حامی ہیں جو انہیں امیر تر بناتے ہیں، اور وہ یہاں کی ملازمتیں، فیکٹریاں اور دولت دوسرے ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ میں دنیا کا صدر بننے کے لیے دوڑ میں شامل نہیں ہوا، بلکہ میں امریکہ کا صدر بننے کے لیے تگوداؤ کر رہا ہوں، اور ہم انتخابات میں انہی باتوں کا خیال رکھیں گے۔ قدامت پسند برطانوی سیاستدان نائجل فارج کا کہنا ہے کہ اس پیغام نے ٹرمپ کی حمایت میں اضافہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
There are people in America who look at Washington, who look at the lobby and the
یہاں امریکہ میں لوگ واشنگٹن کی جانب دیکھتے ہیں، وہ لابیوں اور بڑے کاروباروں کی طاقت کو دیکھتے ہیں، وہ سیاسی طبقے کی ان سے اور ان کی زندگی سے بے اعتنائی کو دیکھتے ہیں، اور یہ سب اس سے بہت مشابہ ہے جو ہم نے برسلز میں حالیہ ریفرینڈم کے بعد ہوتے دیکھا۔ ٹرمپ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اوباما انتظامیہ کی اہم ترین کامیابیوں کو ختم کر دیں گے، جیسے کہ کیوبا سے تجدید تعلقات۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے انہیں کیوبا سے تعلق رکھنے والے امریکیوں کے ووٹ مل جائے، لیکن اسے ایک مقبول ارادے کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا۔ ریٹائر ہونے والے چوٹی کے فوجی افسروں کے گروپ نے بدھ کے روز ٹرمپ کے خلاف بیان دیا۔ اس گروپ میں شامل سابق ریئر ایڈمرل جیمی بارنیٹ کا کہنا تھا،
ڈونلڈ
ٹرمپ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر، چونکہ وہ بھروسے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے وہ خطرناک ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر، ہمیں ہلری کلنٹن کے کمانڈر ان چیف ہونے پر بھروسہ ہے۔ ادھر ڈیموکریٹ جماعت کی صدارتی امیدوار بدھ کے روز ریاست فلوریڈا میں اقلیتی ووٹروں سے ووٹ کی اپیل کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، میں زیادہ سے زیادہ معذور امریکیوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ ان لوگوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں جو معذور نہیں ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدارتی مباحثے فیصلہ نہ کرنے والے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے سیاہ فام باشندوں کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق قائم کیے جانے والے قومی عجائب گھر کا افتتاح رواں ہفتے ہو رہا ہے۔ اس عجائب گھر کا قیام صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں ہونے والی ایک قانون سازی کے تحت عمل میں آیا تھا اور یہ واشنگٹن ڈی سی کے مرکزی علاقے نیشنل مال میں قائم کیا جا رہا ہے، جہاں پہلے سے ہی کئی عجائب گھر موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عرش عرب اسدی کو اس وسیع و عریض عجائب گھر کے دورے کا موقع ملا، جس کے بارے میں انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ سنتے ہیں شہناز نفیس سے۔
سیاہ فام امریکی ایک ایسا گھر چاہتے تھے جہاں وہ ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھ سکیں اور ان کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق۔ اس سمتھ سونین عجائب گھر کے قیام کا یہی مقصد ہے۔ افریقن امریکن میوزیم کی ڈائریکٹر لونی بنج کے الفاظ،
دس از یور اسٹوری ریگارڈلیس آف ہو یو آر، دیٹ دس از دی اسٹوری دیٹ ٹیلز یو اباؤٹ یور اون فیملی۔
یہ عجائب گھر تو دراصل آپ ہی کی کہانی سناتا ہے، یہ کہانی آپ کے اپنے خاندان کی ہے، یہ کہانی اس جد و جہد کی ہے جو آپ کے اپنے خاندان نے اس ملک میں شہریت اور بنیادی حقوق کے حصول کے لیے کی۔ یہ الفاظ تھے افریقن امریکن میوزیم کی ڈائریکٹر کے۔ ایک سول رائٹس ایکٹیوسٹ جیسی جیکسن کا اس عجائب گھر کے بارے میں کہنا تھا،
It reshuffles the deck of American history. It's revolutionary.
یہ عجائب گھر ان چیزوں سے متعلق ہے جنہوں نے امریکی تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا، یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک سول رائٹ ایکٹیوسٹ کے۔ اس کہانی کا آغاز غلاموں کی اس عالمی تجارت سے ہوتا ہے جس کے ذریعے زبردستی خریدے جانے والے افریقی باشندوں کو ایک طویل اور دشوار گزار سفر کے بعد امریکہ لایا گیا۔ ایک دفعہ پھر جیسی جیکسن کے الفاظ، یہ ملک ہم نے تعمیر کیا اور ہمیں ہی یہاں 246 سال تک غلام رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آزادی سے کہیں زیادہ وقت غلامی میں گزارا ہے۔ یہ الفاظ تھے سول رائٹس ایکٹیوسٹ جیسی جیکسن کے۔ اس عجائب گھر میں اس چھوٹی سی کوٹری کا نمونہ بھی رکھا گیا ہے جو 19ویں صدی کے اوائل میں امریکہ میں غلاموں کی رہائش کے لیے مخصوص تھی۔ سمتھسونین انسٹیٹیوشن سے منسلک نینسی برکف کے الفاظ،
It would have been pretty unbearable living within this cabin. If you've ever been down to the
اسے دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی کوٹری میں رہنا ناقابل برداشت ہوتا ہوگا۔ اگر آپ کبھی جنوبی کیرولائنا یا امریکہ کے دیگر علاقوں کی جانب گئے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ وہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور مچھر اور کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں۔ جب ہم نے اس کوٹری کو عجائب گھر میں رکھنے کے لیے اسے اس کی جگہ سے اٹھایا تھا تو وہاں سے سانپ تک نکلے تھے۔ یہ الفاظ تھے نینسی بارکاو کے۔ اس عجائب گھر میں اس دور کی یادگاریں بھی محفوظ ہیں جب امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں نسلی امتیاز کے قوانین نافذ تھے، گو کہ ان قوانین کا نفاذ الگ الگ لیکن مساوی کے عنوان کے تحت کیا جاتا تھا، لیکن درحقیقت ان میں سیاہ فام باشندوں کے لیے مساوی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سمتھسونین انسٹیٹیوشن سے منسلک ریچرڈ کورن کے الفاظ، اگر آپ سفید فارم تھے تو آپ ٹکٹ خریدتے تھے اور اس ریل کار کے اس حصے میں سفر کرتے تھے جو سفید فارموں کے لیے مخصوص تھا، اور اگر آپ افریقی امریکی تھے تو آپ کو دوسرے حصے میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ سفید فارم شہریوں کے لیے مخصوص حصہ سیاہ فارموں کے لیے مخصوص حصے سے کہیں زیادہ بہتر اور آرام دہ ہوتا تھا۔ یہ الفاظ تھے ریچرڈ کورن کے۔ یہ عجائب گھر جو داستان سناتا ہے اس کا ایک اہم موڑ 1960 کی دہائی میں چلنے والی شہری حقوق کی تحریک ہے، جس نے بالآخر سیاہ فام امریکیوں کے لیے مساوی حقوق کا حصول ممکن بنایا۔ یہاں اس دور کی تفریحی سرگرمیوں سے متعلق مکمل سیکشن بنایا گیا ہے۔ یہاں ان کھیلوں کی بھی عکاسی کی گئی ہے جہاں امتیازی قوانین کے خاتمے کے بعد ہر نسل کے افراد مساوی بنیادوں پر حصہ لیتے تھے۔ لیکن شہری آزادیوں کے حصول کی یہ تحریک صرف افریقی امریکی باشندوں تک ہی محدود نہیں رہی تھی۔ اس بارے میں جان فرینکلن کہتے ہیں،
African Americans paved the way through their strategies to assist other groups
seeking equality.
افریقی امریکی باشندوں کی یہ تحریک یکساں حقوق کے لیے سرگرم دوسرے گروہوں کے لیے بھی مشعل راہ بنی. یہ الفاظ تھے جان فرینکلن کے. اس عجائب گھر کی نوک پلک سنوارنے کا کام اب آخری مراحل میں ہے اور اس کا باقاعدہ افتتاح 24 ستمبر کو امریکہ کے پہلے سیاہ فام امریکی صدر کے ہاتھوں ہوگا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک 30 دنوں تک امریکہ میں ہسپانوی ورثے کا قومی مہینہ منایا جاتا ہے. اس دوران ان امریکی شہریوں کی تاریخ، ثقافت اور خدمات کو سراہا جاتا ہے جن کے آباء و اجداد اسپین، میکسیکو، کریبیائی ملکوں اور وسطی اور جنوبی امریکہ سے آئے تھے. 1968 میں اس وقت کے صدر لنڈن بی جانسن نے امریکہ کے جنوبی پڑوسیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی خاطر قومی ہسپانوی ورثے کے ہفتے کا اعلان کیا جس میں 15 اور 16 ستمبر شامل تھا. جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے فرمان میں کہا گیا تھا کہ اس تاریخ کا انتخاب خاص طور پر اس لیے کیا گیا تھا کہ 15 ستمبر کو جنوبی امریکہ کے 5 ملکوں یعنی گواٹیمالا، ایل سلواڈور، ہنڈراز، نکاراگوا اور کوسٹریکا اور 16 ستمبر کو میکسیکو کا آزادی کا دن ہے. 20 سال بعد صدر رونلڈ ریگن نے اس تقریب کا دورانیہ 30 دن کر دیا، یعنی 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک. ہسپانوی ورثے سے متعلق افراد امریکہ پر گہرے اثرات رکھتے ہیں اور انہوں نے اس کی ترقی کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں. 1565 میں آج کے بر اعظم امریکہ پر کسی یورپی کے قدم رکھنے سے پہلے ابتدائی ہسپانوی آبادکاروں نے شمالی فلوریڈا میں فورٹ سینٹ آگسٹائن کو تعمیر کیا. سینٹ آگسٹائن آج بھی ایک پھلتا پھولتا ملک کا انتہائی پرانا شہر ہے. مغرب کی جانب کیلیفورنیا کے ساحل کے ساتھ ساتھ متعدد آبادیوں کے سلسلے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئے جو جنوب میں سین ڈیاگو اور لاس اینجلس سے لے کر سیکرامنٹو تک اور شمال میں سین فرانسسکو تک واقع ہیں اور جنوب مغرب میں میکسیکو کے چرواہے 2 صدیوں تک ریو گرنارے کے شمال کے میدانی علاقوں میں مویشی چراتے تھے. یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب ٹیکسس کے چرواہوں نے ملک میں مویشیوں کی دیکھ بھال کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا. ہسپانوی لوگوں نے ہماری مسلح افواج میں باوقار خدمات انجام دی ہیں اور ان اقدار کا دفاع کیا ہے جن کو ہم سب عزیز رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے نئے انداز اور اختراع پسندی سے صنعت کے شعبے میں بھی تبدیلیاں کی. صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسی تحریکوں کی قیادت کی ہے اور انہیں جلا بخشی ہے جنہوں نے ہماری قوم کو مساوات اور عدل سے زیادہ ہمکنار کیا ہے. ان لوگوں سے لے کر جن کی جڑیں نسلوں میں پیوستہ ہیں اور وہ جو بہتر مستقبل کی تلاش میں ابھی امریکہ آئے ہیں، دونوں ہماری قوم کے جذبے کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سخت محنت کے ذریعے آپ خود اپنے لیے بہتر زندگی اور اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
نئی پاکستانی فلم مالک ریلیز ہو گئی. تفصیلات سنیے فکر و فن میں. پاکستان ٹیلی ویژن نے یوں تو بہت سے یادگار ڈرامے پیش کیے جو طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک مقبول ہیں، لیکن 90 کے عشرے میں کوئٹہ سینٹر سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے ڈرامے دھواں نے ڈراموں کا چہرہ یکسر ہی تبدیل کر دیا۔ اس کا شمار پی ٹی وی کے ٹرینڈ سیٹرز میں ہوتا ہے۔
ہلو، ہاں واجد، کیا حال ہے؟ اچھا یار بات سن، وہ تیرا دوست ہے نا ٹیلی فون ایکسچینج میں، ہاں یار میں تجھے ایک نمبر دیتا ہوں، اس پہ آبزرویشن لگوانی ہے، جو بھی کال آئے اس کو ٹریس کرنا، ٹھیک ہے؟
دعا نے روایتی رومانٹک کہانیوں سے ہٹ کر چھوٹی اسکرین پر پہلی بار فل ایکشن اور تھرل کو متعارف کرایا۔ اس کا سہرا ڈرامے کے ڈائریکٹر اور مرکزی کردار عاشر عظیم کے سر جاتا ہے۔
جنٹلمن، وی ہیو اے ہوسٹیج سچویشن، لیٹس پے دیم اے وزٹ۔ کسی کو کوئی شک؟
نو سر۔
7:30 10 منٹ میں نکل رہا ہے، 5 منٹ میں تم سب کو ٹارمیک پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
تقریباً 22 سال کے طویل وقفے کے بعد عاشر عظیم کی شوبز کی دنیا میں واپسی ہوئی ہے فلم مالک کی صورت میں، جس کے وہ پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈائریکٹر، رائٹر اور مرکزی کردار بھی۔
جو قید میں تھے سارے پرندے، پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے، جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے، یہ بھول گئے تھے۔
ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے، ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا، پہلے تو تھی ایک سوچ آئی، گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا۔
رواں ہفتے ہی ریلیز ہونے والی فلم مالک کی کہانی محبت، خاندانی وقار اور حب الوطنی کے خوبصورت جذبوں کے گرد گردش کرتی ہے۔ دھواں کی طرح فلم بینوں کو عمدہ ایکشن سین اور تھرل دیکھنے کو ملے گا۔ فلم میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے C-130 طیارہ اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔
میں محمد محسن،
پاکستان کا شہری،
پاکستان کا مالک ہوں، یہ زمین،
یہ لوگ
میرے ہیں۔
عاشر کا اپنی پہلی فلم مالک کے بارے میں کہنا ہے کہ مالک کے ذریعے ہم نے عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک کے مالک وہ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ لوگ ہماری اس کوشش کو سراہیں گے اور بہت پسند کریں گے۔ فلم کی کاسٹ نے بھی اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ مالک باکس آفس پر کامیاب رہے گی۔ فلم صرف ایکشن پر ہی مبنی نہیں بلکہ اس میں خوبصورت گیت بھی موجود ہیں۔ مالک کا میوزک کمپوز کیا ہے ساحر علی بگا نے۔
من مورا یار کے من میں چھپایا، تن لوٹا من لوٹ نہ پایا، عشق کی مٹی آگ پکی جو
کاسٹ میں عاشر عظیم کے علاوہ ساجد حسن، فرحان علی آغا، راشد فاروقی، پاکیزہ خان اور لبنا اسلم شامل ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر ڈین کرافٹن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، اور ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔